نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي الا بالله اللهم ارحمنا بالقران العظيم اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرمائیے. الحمدللہ اللہ کی رحمت اس کی توفیق سے آج ہم تیسواں پارہ پڑھ رہے ہیں. محبت شکر خوشی اور اداسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس اللہ کا شکر ہے, ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کے فضل اور احسان سے ہی بھلائیاں اپنے تکمیل کو پہنچتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کی جستجو میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے, اور جب انہیں اللہ کے ذکر کی کوئی مجلس دکھائی دیتی ہے تو وہ دیگر ساتھیوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر آؤ, تمہارا مقصد جستجو تو یہاں ہے. چنانچہ سب فرشتے وہاں آ کر اپنے پروں کا سائبان ذاکرین پر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا یہ سائبان آسمان دنیا تک بلند ہوتا ہے, اور پھر وہ جب اپنے رب کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ پہلے ہی بغیر بتائے سب کچھ جانتا ہے, بتاؤ تو میرے بندے میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے, وہ سب تیری تسبیح تکبیر تیری تعریف اور تیری عظمت و بڑائی بیان کرنے میں مصروف تھے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے, کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے, واللہ بالکل نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہو؟ فرشتے کہنے لگے کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں پھر تو وہ عبادت تسبیح تکبیر اور حمد و ثنا کی حد ہی کر ڈالیں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہیں گے, وہ تجھ سے تیری جنت طلب کرتے ہیں. اللہ پوچھیں گے, کیا انہوں نے جنت دیکھ رکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے, واللہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہیں گے, اگر وہ دیکھ لیتے تو اس کی حرص اور طلب اور اس کی رغبت اور شوق کی ساری حدیں ہی پھلانگ جاتے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, اور وہ کس بات سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہیں گے, دوزخ سے پناہ طلب کرتے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے, واللہ بالکل نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ کہیں گے کہ اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس سے دور بھاگنے اور اس سے خوف زدہ ہونے میں زیادہ شدت آ جائے, اور اس سے بچنے میں شدید احتیاط کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تم گواہ رہنا, میں نے ان اہل مجلس کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. یہ فیصلہ سن کر ایک فرشتہ کہے گا, ان میں فلاں شخص تو ذاکرین میں شامل نہیں تھا, وہ تو اپنی کسی دیگر ضرورت کے لیے آیا تھا, کیا اس کی بھی مغفرت فرما دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, یہ ایسے اہل مجلس ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم رحمت نہیں رہتا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری بشارتوں کو ہمارے حق میں پورا فرما دے. تیسواں پارہ آخری پارہ, اور ایک دن اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کا بھی آخری دن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں احکامات ہمارے سامنے رکھ دیے, اب عمل پر کیا چیز آمادہ کرے گی, وہ ہے فکر آخرت. یہ پورا پارہ آخرت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. دعا کیجئے, جو کچھ سنا ہے اور مان نہیں پا رہے, پروردگار اس کو ماننا آسان کر دے. سورہ نبا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. یہ لوگ اس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں, کیا اس بڑی خبر کے بارے میں. نبا اٹسلف بہت بڑی خبر کو کہتے ہیں, اور اللہ نے اس کے ساتھ عظیم لگا دیا, یعنی بہت ہی بڑی خبر. ہم اخباروں کی خبروں پر یقین رکھتے ہیں, میڈیا کی بریکنگ نیوز پر فوراً پریشان ہو جاتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایک بڑی خبر سے خبردار کر رہے ہیں, تو مجھے اور آپ کو ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے, مان جانے کی ضرورت ہے. وہ وقت آنے والا ہے, اور وہ بڑی خبر کیا ہے جس کے بارے میں یہ لوگ مختلف چہمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہرگز نہیں, عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں, ہرگز نہیں, عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ایسے لگتا ہے نا جیسے بہت ڈانٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور کب معلوم ہو جائے گا؟ جب موت آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سے سکون بنایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس قدر رحمت کے لیے ہماری ہر ہر ضرورت کو پورا کیا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، یعنی تاریکی میں سکون کی نیند انسان لیتا ہے، اور مومن کا تو سونا بھی عبادت ہے کہ وہ اس لیے سوتا ہے کہ تازہ دم ہو کر پھر اللہ کی بندگی کر سکے، اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔ کون سا چراغ؟ سورج۔ اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلے اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ آپ دیکھیں کہ سورج کتنا بڑا گرم چراغ ہے، اتنا اس کے اندر جلال، پھر بھی تابع فرمان۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی تابع فرمان بنا دے۔ اور آپ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ یہ سورج، زمین، پانی، سمندر، ہوائیں، بادل، یہ سب مل کر جب ٹیم ورک کرتے ہیں تو آسمان سے بارش برستی ہے اور غلہ اگتا ہے اور انسانیت کو فائدہ ملتا ہے۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے فائدہ مند بن جائیں اور یہ قرآن کی بارش ہماری بستیوں میں برسے، تو ٹیم ورک، اجتماعیت اور مل کر ہی کام کرنے سے ہم جیسے کمزور انسان فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، یعنی پھر کوئی قبروں میں سویا نہیں رہے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بھل گھسیٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو جہنم ایسے ہی ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ احقابہ، ایک طویل مدت، اور پھر اس کے بعد ایک اور طویل مدت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حقب کس کو کہتے ہیں؟ 80 سال کی مدت کو، جس کے ایک سال میں 12 مہینے اور ایک مہینے کے 30 دن، اور اس کا ایک دن 1000 سال کے برابر۔ سلام جنہ من النار، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس طرح خوف زدہ رہتے تھے جیسے دوزخ بنی ہی ان کے لیے ہے۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ تو دنیا میں لغویات سے دور رہیں گے، جھوٹ سے دور رہیں گے، انشاءاللہ تعالی وہاں اللہ تعالی انہیں وہ جنت دے گا جس میں کوئی لغو اور جھوٹی بات نہیں۔ اور دنیا میں جھوٹ وہ بولتا ہے جسے کسی مصیبت سے بچنا ہو، جنت میں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا کی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التام، تو اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ہم اپنے لیے اگر شفاعت چاہتے ہیں تو ان نیکیوں کو جمع کر لیں، اذان کو غور سے سنیں، اور اس کے بعد یہ دعا مانگیں، اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے، بس ایک ٹرن لینا ہے اپنے پروردگار کی طرف۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ہماری تنہائی، ہماری ذاتی باتیں سب کے سامنے آ جائیں گی، اور کافر پکار اٹھے گا، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. قیامت کے دن جانوروں کو پیدا کیا جائے گا، اور اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا اور وہ بدلہ دلوائی جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، اور وہ مٹی ہو جائیں گے. اس وقت کافر لوگ ہی تمنا کریں گے، کاش ہم بھی جانور ہوتے اور ہم مٹی ہو جاتے، حساب کتاب اور جہنم کی سزا سے بچ جاتے. سورہ نازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں. یہاں ڈوب کر کھینچنے والے وہ فرشتے جو کافروں کی جان ڈوب کر، یعنی ان کے بدن کے ہر حصے میں پہنچ کر سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں جبکہ وہ نہیں نکلنا چاہتی. اور والناشطات نشطا سے مراد فرشتوں کا رسی کی گرہ کھولنا، یعنی فرشتے مسلمان کی روح گرہ کھول کر نکالتے ہیں اور وہ خوشی سے اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑتی ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ کافر اور مومن کا یہ فرق روح کی حالت میں ہے، بدن کی تکلیف الگ ہے. بظاہر دیکھنے میں یہ ممکن ہے کہ مومن بھی بڑی تکلیف میں اور بیماری میں اس وقت محسوس ہو رہا ہو، لیکن روح کا نکلنا اس سے ایک الگ عمل ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں، مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکلا. تو وہ اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے. اور کافر جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف نکلا. تو وہ جسم میں بکھر جاتی ہے، تو وہ اسے اس طرح سختی سے کھینچ کر نکالتا ہے جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سلاخ کھینچ کر نکالی جاتی ہے. یہ مشکات کی حدیث ہے. اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں میں ہماری مدد فرمانا. اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی. جو یہاں خوف سے کانپے گا وہ وہاں خوف سے کانپنے سے بچ جائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں، کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے، یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. حالانکہ یہ بس اتنا سا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے. کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے، جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. اللہ کو کتنی چاہت ہے اپنے بندوں سے. اللہ فرعون جیسے ظالم کی بھی ہدایت کے لیے اپنے بندے کو، اپنے پیغمبر کو بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى، اور اس سے کہہ، کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے. تزکیہ، تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے اندر سے چن چن کے برائیوں کو نکالنا. اور میں اور آپ، ہم قرآن پڑھ چکے، اب آخری پارے میں ہے، کیا ہم تزکیے کے لیے تیار ہیں؟ ہم میک اپ کرتے ہیں نا شیشہ سامنے رکھ کے، اور اگر شیشہ سامنے نہ ہو تو میک اپ کریں تو ہو سکتا ہے بھوتی نہ بن جائیں. تو یہ قرآن میرے اور آپ کے سامنے آئینہ رکھتا ہے، اس میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنا میک اپ کریں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنی خامیوں کو دور کریں، خوبصورتی پیدا کریں. میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا، نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فرعون تو بادشاہ تھا، اس کے پاس تو سلطنت تھی، ریاست تھی، کوئی اس کا تکبر سمجھ میں آتا ہے؟ میرا اور آپ کا تکبر کس بنا پر ہے؟ ہم نے آج اپنے نفس کو رب کیوں بنا لیا کہ بس میں وہ کروں گی جو میرا دل کہے گا، میں وہ کھاؤں گی جو میرا دل کہے گا، میں وہ پہنوں گی، میں اس طرح سے بولوں گی جو میرا دل چاہے گا. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے. کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. جو انسان بے خوف ہو جاتا ہے اللہ کے دربار میں رسوا ہو جاتا ہے. اللہ اپنے ڈر سے محروم نہ کرے. کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا۔ الطامہ اٹسلف ایک بڑی آفت کو کہتے ہیں جو سب پر چھا جائے، اور ساتھ الکبرا لگا کر گویا مزید اس کی شدت کا تصور دلا رہے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت۔ دنیا کی مصیبتوں کا تو کوئی نہ کوئی علاج ہے، درد اور بیماری بہت بڑھ جائے تو بالآخر موت اس کا علاج ہے، لیکن اس دن کی مصیبتوں کا کیا علاج ہے؟ ہم دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے کتنی پلاننگ، کوشش، محنت کرتے ہیں، وسائل لگاتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اس مصیبت سے بچنے کی کیا تیاری ہے؟ یوم یتذکر الانسان ما سعا، جس روز اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ دوزخ کس کا ٹھکانہ؟ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ میرے اور آپ کے غم بھی دنیا کے، خوف بھی دنیا کے، دعائیں بھی دنیا کی، تمنائیں بھی دنیا کی، محنتیں بھی دنیا کے لیے، کیا ہم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دے رکھی؟ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ نفس کو برائیوں سے پاک کرنا ہے، جیسے برتن دھوئے بغیر کھانا نہیں ڈالتے، دل کو پاک کیے بغیر اس میں ایمان کیسے سجے گا؟ اور ہم اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نفس کو بھی۔ ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، یہ کیسا ایمان ہے؟ جنت تو دو قدم دور ہے، بس پہلا قدم نفس پہ رکھیں، دوسرا جنت میں پڑتا ہے۔ اور یہ تو ایک بریک ہے، بریک نہ ہو تو گاڑی نہیں چلتی، نفس کی بریک لگانی پڑتی ہے، ایمان کی بریک لگانی پڑتی ہے، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہمیں کسی کھڈ میں نہ گرا دے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی جواب نہیں دے رہے کہ چپ کر کے تیاری کرو، دن نہ پوچھو، وقت نہ پوچھو، لا یعنی سوالات میں نہ پڑھو، بس تمہاری قیامت تو تمہاری موت ہے، بس تم اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں، یہ حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ اتنی سی دیر کی زندگی کے مزوں کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی خراب کر لی۔ سورہ عبسہ مکی سورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بار مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اتنے میں نابینا صحابی ابن ام مکتوم تشریف لاتے ہیں اور اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت ناگوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بے رخی برتی تو یہ سورت اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بظاہر غلطی حضرت عبداللہ کی محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب کا خیال نہیں رکھا، لیکن ان کو سرزنش کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر مکہ کے سرداروں کی اس غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے، جس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کو ان کی بڑی ضرورت ہے اور انہیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان آیات کے ذریعے ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا۔ یہاں تو پذیرائے اس کو بخشی جاتی ہے جو خلوص کے ساتھ اور طلب کے ساتھ آتا ہے، اور اسلام کی تو انہیں ضرورت ہے تاکہ وہ اس کی روشنی سے اپنے تاریخ مستقبل کو روشن کر لے، اور اگر وہ اس سے فیض یاب نہیں ہوئے تو کئی دوسرے خوش نصیب ہیں جو اس چشمے سے سیراب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے دولت مندوں اور رئیسوں اور بادشاہوں کی غلط فہمی کو دور کر دیا۔ حق کی شان اور عظمت اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اسے متکبر لوگوں کے پیچھے لے کر پھرا جائے۔ اور واقعی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جس کو بھوک نہ ہو، آپ جتنا بھی لذیذ کھانا اس کے سامنے رکھ دیں، اس کو طلب نہیں ہوتی، وہ نہیں لیتا۔ تو جس کو علم کی بھوک ہوگی، جس کو ہدایت کی بھوک ہوگی، تو وہ ہدایت لے گا۔ اور دو لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی، ایک متکبر کو ہدایت نہیں ملتی اور ایک مستحیی کو ہدایت نہیں ملتی، جو شرم کرتا ہے، جو شرم کی وجہ سے آگے نہیں آتا، اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ ایک نابینا صحابی ہے، ان کو کتنی فکر ہے اپنے تزکیے کی، ہمیں کتنی فکر ہے۔ اور یہاں وہ جو کافر، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بڑے بڑے خوفناک بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن اپنے علاج کی پرواہ نہیں ہے، دوا لینے پر آمادہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ جس کو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، لیکن وہ اتنا کانشیس ہے کہ کہیں مجھے یہ بیماری نہ ہو جائے، میں اس کی بھی دوا کر لوں، میں اس کا بھی علاج کر لوں۔ دنیا میں تو ہم ایسے شخص کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر بھی فکر مند ہوتا ہے اور دوا لے لیتا ہے۔ دین کے معاملے میں اتنی بڑی بڑی برائیاں ہمارے دامن میں، اور ہمیں ان کے علاج کی فکر نہ ہو۔ جو شخص بے پرواہی پرتا ہے، اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ محبت سے اپنے قرآن کو چھوئیں، یہ اللہ کا کلام، یہ معزز فرشتوں اور حضرت جبرائیل امین کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت دل پر نازل ہوا، پھر صحابہ کے مبارک ہاتھوں سے اور مبارک لوگوں سے ہوتا ہوا یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں پہنچا۔ سر اٹھا کر جئیں، یہ سچا اور حقیقت پر مبنی علم، میرے اور آپ کے پیارے رب کا کلام، اس کو پڑھ کر شرف محسوس کریں، اور اس سے ہمیں اور آپ اپنی زندگیوں کو باشرف بنا لیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے؟ ہرگز نہیں۔ اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ کتنی سبزیاں، کتنے پھل، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ہم گروسری کرتے ہیں، ذرا بھاؤ تاؤ سے بڑھ کر بھی سوچیں کہ اللہ کی یہ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کی۔ آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ تصور کیجئے کہ پیارے پیارے رشتے، محبت کرنے والے رشتے، ساری زندگی ان کی خاطر محنتیں کرتے رہے، اپنے آرام کو قربان کرتے رہے، ان سے دور بھاگیں گے، مصیبت میں دیکھیں گے لیکن مدد نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کے لیے محبت کرنے والے زمین کے مشرق اور مغرب میں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں جمع فرما دیں گے۔ یہ مسلم کی روایت کا مفہوم ہے۔ اگر اس آیت میں جو صورتحال اللہ بتا رہے ہیں اس سے بچنا ہے، تو ان رشتوں کو نیکی کے سفر میں ساتھ لے کر چلیں۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا، کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، فشل سے، بلیچ سے، یہ نیکیوں کی چمک ہوگی، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم ان لوگوں میں شامل کر دینا۔ اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوگی، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ سورہ تکویر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو آنکھوں سے دیکھ لے، تو اسے چاہیے کہ سورہ تکویر، انفطار اور انشقاق کو پڑھ لے۔ اس میں قیامت کے مناظر اللہ نے دکھائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، سوچئے کیسا اندھیرا چھا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ یعنی اتنا قیمتی مال، عربوں کے نزدیک اونٹنی بڑی قیمتی ہوتی، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ بچہ جنم دینے کے قریب ہو۔ یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کی پجیرو اور وہ بھی تصور کیجئے گویا وہ ایک جب نئی پجاروں کو جنم دینے جا رہی ہو، اتنی قیمتی چیز کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی سارے درندے، وحشی جانور، سانپ اپنی کچھاروں سے، بلوں سے نکل آئیں گے، لیکن درندے پھاڑیں گے نہیں، سانپ ڈسے گا نہیں۔ کیسی وحشت ہوگی اس وقت کہ یہ وحشی جانور بھی اپنی سرشت کو بھول جائیں گے۔ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو پانی کو بنایا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب، ایک بھڑکانے والی ہے، دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے، لیکن اللہ کی شان ہے اس دنیا میں دونوں کی ترکیب سے پانی اللہ نے پیدا کیا جو آگ بجھانے والا ہے، اور جب اللہ چاہے پانی کی اس ترکیب کو بدل دے اور یہ دونوں گیسیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول ہو جائیں، تو سوچیں پھر وہ کیسی آگ ہوگی۔ جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس قصور میں ماری گئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ اس مجرم سے نہیں پوچھیں گے جس نے بچی کو زندہ گاڑا، اللہ اس لڑکی سے پوچھیں گے، اس معصوم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس قصور میں مارا گیا۔ وہ جاہلیت کا ایسا دور تھا، لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، انہیں اس بات کی شرم آتی تھی کہ بیٹیاں ہوں، داماد ہوں، اور پھر جنگوں میں بیٹیوں کی حفاظت کرنی پڑے، تو وہ پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ گاڑ دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی، ایک روز میں نے اسے بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا، راستے میں ایک کنواں آیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا، آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی ہائے ابا ہائے ابا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، اے شخص تو نے حضور کو غمگین کر دیا۔ حضور نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ نے اسے فرمایا، اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ اللہ کی عطا کو دفن کر دینا، اگر کوئی ہمارا دیا ہوا تحفہ ہماری آنکھوں کے سامنے زمین کھود کر اس میں گاڑ دے جو کہ جاندار بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم کتنے غضبناک ہوں گے کہ میرے تحفے کی ایسی توہین، اور وہ بچی، معصوم بچی جو اپنے دفاع پر بھی قادر نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے معاشرے میں اسلام کی روشنی پھیلائی، بچیوں کی تکریم، بچیوں کی عزت کرنا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا استقبال کرتے، ماتھے پر بوسہ دیتے، پاس بٹھاتے، فرماتے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک دفعہ جنگ میں قیدیوں میں ایک لڑکی آئی جس پر چادر نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی چادر اسے اڑا دی۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا ہوا، بیٹی تو ہے نا، خواہ کافر ہی کی کیوں نہ ہو۔ میں اور آپ سوچیں کہ ہم کسی ایسے جرم میں ملوث تو نہیں ہے، بیٹے کی خواہش ہونا اور بات ہے، لیکن اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہونا اور بیٹیوں کو حقیر سمجھنا، اور آج کے دور میں پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کرا کے یہ پتہ کرا لیا جاتا ہے کہ اگر بچی ہے تو اس کو وہی امپورٹ کرا دیا جاتا ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہیں ہم بیٹیوں کا روحانی قتل تو نہیں کر رہے، انہیں دین سے دور کر کے، انہیں ہم نے اللہ سے دور کر کے، اس قرآن سے دور کر کے، کہیں ہم نے ان کا روحانی قتل تو نہیں کیا۔ اور وہ بچیاں، وہ بھی تو بچیاں ہی ہیں، وہ بھی تو زندہ درگور ہو جاتی ہیں جن کے چہروں پہ تیزاب ڈالا جاتا ہے، جن پہ کوئی تہمت لگا دی جاتی ہے، جن کے بسے ہوئے گھروں کو توڑا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے تین بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہی، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور دو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دو بھی۔ اور حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں، اگر لوگ اس وقت ایک کے بارے میں بھی پوچھتے تو حضور ایک کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک دن ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لیے ہوئے میرے پاس آئی اور کچھ مانگا، میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میں نے آپ کو یہ ماجرا کہہ سنایا، آپ نے سن کر فرمایا، جو بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے سے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ اسلام تو بچیوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، یہ جہنم سے ڈھال ہے، یہ تو جنت میں جانے کے دروازے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے۔ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی کہ جب اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے۔ اور اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ توحید کے نام پر شرک، کلچر کے نام پہ بے حیائی، اسلام کے نام پر بدعتیں، عزت کہاں تھی، لینے کہاں سے چلے؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ یہاں رب چاہی زندگی گزار لیں، وہاں من چاہی زندگی ملے گی۔ لہم فیہا ما یشتہون، وہاں وہ ملے گا جو ہم چاہیں گے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پروردگار تو ہمیں نیکیوں کی جنت کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے دے۔ سورہ انفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اللہ نے قیامت کا منظر میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کیسے آسمان پھٹ رہا ہے، چرچراہٹ کی آوازیں ہیں، سناٹے دھار آوازیں ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، مردے قبروں سے باہر نکل رہے ہیں، کیسی آفت ہے۔ اور یہ آفت صرف زمین پر نہیں، آسمان پر بھی یہی آفت ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر شخص کو اپنا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اگلا پچھلا کیا دھرا سے کیا مراد ہے؟ جو اچھا یا برا عمل آدمی نے کر کے آگے بھیج دیا، یا جس کے کرنے سے وہ باز رہا، یا جو پہلے کیا اور جو بعد میں کیا، یعنی پورا نامہ اعمال ترتیب وار اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے۔ اور اس سے یہ مراد بھی ہے کہ جو اچھے اور برے اعمال انسان نے اپنی زندگی میں کیے، اور وہ اعمال جن کے اثرات اور نتائج وہ انسانی معاشرے میں اپنے پیچھے چھوڑ گیا، وہ بھی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ آج تو بہت کچھ چھپا ہوا ہے، قیامت کے دن ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ شکوا کر رہے ہیں، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ایسے لگتا ہے نا جیسے کوئی دوست جو محبت کرتا ہو، وہ پوچھے، کیا بات ہے، تم آج کل اکھڑے اکھڑے سے کیوں ہو؟ کسی نے کوئی غلط فہمی میں ڈال دیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، یعنی تیری نوک پلک سواری، تجھے خوبصورت بنایا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ روزے جزا کو جھٹلاتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو سزا نہیں دینی تھی، سب نے ہی جنت میں جانا تھا، تو فرشتے بیکار ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کس لیے بھیجے؟ کتابیں کیوں اتاری؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، کوئی نہیں چھڑا سکے گا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ۔